لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبأمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأجل لهم اللهم ظهوره وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله عليه وسلم. قدر محترم، ہماری ان نشستوں کا سلسلہ جاری ہے کہ جس کا عنوان رکھا گیا ہے چلو حسین کے ساتھ. آج اس کی تیسری نشست ہے، اور چونکہ یہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں، اس لیے آج کی اس نشست کو ہم نے شہزادی کونین سے منسوب کیا ہے. کچھ گفتگو ہم کریں گے آپ کی سیرت طیبہ پر، اور خاص طور پر اس کا وہ پہلو کہ جو عملی پہلو ہے، کیونکہ جو عملی پہلو ہے وہی دراصل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ یعنی ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر، ایک کاپی ایبل کریکٹر. کریکٹر کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے کاپی ایبل ہے، اور ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے کاپی ایبل نہیں ہے. وہ بھی ان کی سیرت کا، ان کی حیات طیبہ کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے. جس طرح پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو جس طرح پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام بھی دراصل وہ جو پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، جو پیغمبر کی حیات طیبہ ہے، جو پیغمبر کی عظمت کردار ہے، اسی کے امین ہیں. وہ ہر چیز میں ان کے جانشین ہیں، ہر چیز میں ان کے وارث ہیں، تو ان کے اسوہ حسنہ میں بھی وارث ہیں. تو تمام معصومین علیہ السلام کا کردار اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کا کردار خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے. مجھے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ما درارا اسوہ کامل بتول. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے، بیٹیوں کے لیے اسوہ کامل ہے. علامہ اقبال نے ایک پوری نظم، پورا قصیدہ شہزادی کی شان میں لکھا کہ مری مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو الازم پیغمبر ہیں، اور جناب مریم ان کی والدہ ہیں، اور جناب مریم کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کو عورتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ تو جناب مریم بے شک سیدت النساء العالمین ہیں، لیکن وہ فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر دور کی تمام عورتوں کے سیدہ و سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم کو تو ایک فضیلت یا ایک نسبت حاصل ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جناب سیدہ کو اس طرح کی تین نسبتیں حاصل ہیں، اس طرح کی تین نسبت حاصل ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین۔ ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے نور چشم ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں، ایسی بیٹی جن کو اللہ کے رسول خود فرما کر گئے ہیں کہ ام ابیہا ہیں، اپنے والد گرامی کے لیے ماں کی طرح ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ انسان کہیں سے مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن میں اگر آ کے اپنی ماں کے پاس بیٹھے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور پیغمبر بچپن ہی میں اپنی والدہ گرامی کی شفقت سے محروم ہو گئے جب آپ کی عمر فقط 6 سال تھی۔ تو جناب سیدہ نے وہ شفقت دی اپنے والد گرامی کو، وہ محبت دی، وہ سکون دیا کہ آپ نے فرمایا یہ ام ابیہا اپنی باپ کے لیے ماں کی طرح ہے، ایک فضیلت ہے۔ تو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ پیغمبر کی دختر ہیں، وہ پیغمبر جو خود رحمت للعالمین ہیں، اس رحمت للعالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ بانوے آن تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور اشعار بھی ہیں لیکن میں سلیکٹڈ کچھ اشعار سے بیان کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال پر یہ الزام ہے نا کہ شیعہ تھے، ان سے زمانے میں ان پر یہ الزام لگ گیا، تشیعوں کا الزام، جو بھی اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے اس پر تشیعوں کا الزام لگ جاتا ہے۔ علامہ اقبال تو کھل کے بیان کرتے ہیں، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے، ذرا سا ہی ہے، تو ذرا سا تشیع ہے جس کی وجہ سے وہ تفضیل کے قائل ہیں۔ تفضیل یعنی علی علیہ السلام کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے، اس کو کہتے ہیں تفضیل۔ تو جو شخص تفضیل کا قائل ہو کہ علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتا ہو، اس پہ شیعہ کا ٹھپا لگنا ضروری۔ تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، خود فرما رہی ہیں تو کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ بان ہوئے آن تاج دار حل عطا، اس تاج دار حل عطا جن کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی، فقط علی کے شان میں نازل نہیں ہوئی، وہ تو علی اور فاطمہ، حسن و حسین سب کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ حل عطا، سورہ دہر جس کا نام سورہ انسان بھی ہے، یہ سورہ خاص طور پر جناب سیدہ کی شان میں اتری کہ جب بی بی نے منت مانی، حسن و حسین مریض ہوئے، پھر صحت مند ہوئے، تو آپ نے روزے مان لیے تھے، روزے رکھے، جب شہزادی نے روزے رکھے تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی روزے رکھ لیے، کیونکہ اکیلا ایک شخص روزہ سے رہے گھر میں تو باقی سب لوگ کھا پی رہے ہوں تو ذرا عجیب سا ہوتا ہے۔ تو جناب سیدہ پر تو روزے واجب تھے کیونکہ منت کے روزے تھے، روزے جو ہوتے ہیں وہ بذاتی بنفس ہی واجب ہیں چونکہ رمضان کے روزے، تو اس کی منت بھی صحیح ہے، ہر چیز کی منت صحیح نہیں ہے، منت اس چیز کی صحیح ہے جو یا تو بذاتی واجب ہو یا مستحب ہو، جیسے نماز واجب ہے، نماز کی منت ماننا صحیح ہے، روزے واجب ہیں، روزے کی منت ماننا صحیح ہے، کسی کو کھلانا کھلانا بھی ثواب ہے، مستحب ہے. غریب کو کھلانا، مستحق کو کھلانا وہ بھی ثواب ہے، اور پیٹ بھروں کو کھلانا بھی ثواب ہے. یہ غلط فہمی نہ رہے، بعض دوست کہتے ہیں نا کہ غریبوں کو کھلاؤ، یہ کیا بات ہے آپ دیں گے کھلا رہے ہیں آپ رشتہ داروں کو اور ایسے لوگوں کو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو جن کا پیٹ بھرا ہوا ان کو کھلانا بھی ثواب تو ہے نا. اگر آپ لوگوں گھر میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کھلاتے ہیں مومنین کو، نظر نیاز جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو کھلانے کا ثواب تو ہے، فضیلت تو ہے نا. اتنے لوگ جمع ہوں گے مومنین گھر میں ہمارے، آئیں گے کھائیں گے تو برکت ہوگی. مستحق کو بھی کھلانا چاہیے، یہ نہیں کہ مستحق کا دروازہ بند کر دیں. لیکن بہرحال پیٹ بھروں کو کھلانا بھی ثواب ہے، تو اس کی منت ماننا بھی صحیح ہے. اگر منت مان لے اور وہ کام ہو جائے تو واجب ہو جائے گا بھائی، جو مستحب تھا واجب ہو گیا. لیکن وہ چیز جو نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، کوئی چیز حرام ہے اس کی منت ماننا بھی حرام ہے، کوئی چیز مکروہ ہے اس کی منت ماننا بھی صحیح نہیں، کوئی چیز مباح ہے اس کی منت بھی صحیح نہیں. مباح فقط جائز ہے، جیسے کھانا کھانا جائز ہے. اب ہم منت مان لیں میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں پانچ روٹیاں کھاؤں گا، یہ والی منت صحیح نہیں ہے. وہ کام جو صرف مباح ہے جائز ہے، یہ کام ہو جائے گا تو میں پانچ سگریٹ پی لوں گا، یہ ایسی منت صحیح نہیں ہے. تو اس قسم کی منت ماننا صحیح نہیں. منت ماننا ہے تو وہ منت مانو جو یہاں پہ شیرے نے مانی، روزوں کی منت تو روزوں کی منت مان لیں. سب سے اچھی منت تو وہی ہوگی نا جو شہزادی نے خود مانی، اس سے اچھی منت کیا ہو سکتی ہے. تو وہ چیز جو اسلام میں ممنوع ہے، منع ہے. بھیک مانگنا جائز ہے اسلام میں، اسلام انکریج کرتا ہے مانگنے کو، نہیں کرتا ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں الیاد العلیا خیر مینن یدی السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. دینے کی فضیلت ہے، لینے کی نہیں. قوم زکوٰۃ صدقات خیرات جو کچھ بھی ہے دینے کی فضیلت، لینے کی فضیلت پڑھی آپ نے کہیں؟ لینے کی فضیلت نہیں ہے، دینے کی فضیلت. دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. اہل بیت اطہار کو پسند نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے مانگنے والے ہوں، دینے والے، وہ خود بھی دینے والے تھے مانگنے والے نہیں تھے. لیکن ہمارے ایک منت چلتی ہے، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا منت مان لیے، یہ پیدا ہوگا تو فقیر بنائیں گے. بھائی فقیر مولا کو پسند نہیں ہے، آپ کے مولا کے فقیر، فقیر بننا مولا کو پسند نہیں ہے، مولا کو فقیر نہیں چاہیے. ہاں آپ یہ کہ مولا کا سپاہی بنائیں گے، آپ یہ کہیں یہ بچہ پیدا ہوگا بیٹا ہوگا مولا کا سپاہی بنائیں گے، تو مولا کو سپاہی کی ضرورت ہے، فقیر کی ضرورت نہیں ہے. مولا تشریف لائیں گے تو ان کو سپاہی کی ضرورت ہے، ہم ان کو فقیر پیش کریں نہیں، سپاہی تیار کریں مولا کے. صلوات پڑھیں ایک محمد والے موقع پر. اچھا یہ تو ایک ثانوی بات آ گئی بیچ میں، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جناب زہرا نے منت مانی روزے کی منت، حسن حسین جب صحت مند ہوئے تو روزے رکھ لیے، آپ نے روزے رکھے تو علی علیہ السلام نے بھی روزے رکھ لیے. علی پر تو واجب نہیں تھے روزے، روزے تو جناب سیرے پر واجب تھے، پھر علی علیہ السلام نے کیوں روزے رکھے؟ جب حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہوئی جناب سیرہ سے اور دوسرے دن پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں بیوی کیسی ملی، اب پیغمبر پوچھ رہے ہیں علی سے بتاؤ زوجہ کیسی ملی، بیوی کیسی ملی، تو مولا علی جواب دے رہے ہیں. وہ جو جواب ہے وہ ظاہر ہے کہ جناب سیرہ کے فضائل بھی ہیں ایک طرح سے. فرمایا کہ نعم العون فی طاعت اللہ، کہ اطاعت الہی میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی. بیوی کیسی ملی؟ اطاعت الہی میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی. یعنی ایک طرف تو علی علیہ السلام جناب سیدہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اطاعت الہی میں تعاون کرنے والی ہیں، تو دوسری طرف علی علیہ السلام ایک آئیڈیل بیوی کا تعارف بھی کرا رہے ہیں. ایک آئیڈیل بیوی کون ہوتی ہے؟ جو اطاعت الہی میں شوہر کے ساتھ تعاون کرے. اور بیویاں وہ بھی ہوتی ہیں جو معصیت الہی میں شوہر پر کو اکساتی ہیں، ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کو گناہ پر، حرام پر، معصیت پر اکسانے والی ہوتی ہیں، لسٹ دے دی بہت لمبی سی، شادی میں جانا ہے، یہ چیزیں چاہیے۔ شوہر کہتا ہے بھائی یہ میں کہاں سے پوری کر سکتا ہوں، یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، دس از ناٹ مائی ہیڈ ایک، یہ پوری کہاں سے کریں گے آپ، یہ آپ کا ایشو ہے، یہ چیزیں آئیں گی تو میں شادی میں جاؤں گی ورنہ میں شادی کا بائیک آؤٹ کر دوں گی۔ اب شوہر کیا کرے، وہ لسٹ پوری کرنے کے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، رشوت چوری، بےمانی، جو بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ لسٹ پوری کر دے، ورنہ وہ انسلٹ ہوگی اس کے قدم قدم پر، یہ نہیں جائیں گی تو خاندان میں بات ہوگی کیوں نہیں آئیں۔ تو یہ وہ بیوی ہے جو شوہر کو معصیت الہی پر اکسا رہی ہے۔ اچھا شوہر معاف نہیں کیا جائے گا ہے، اگر بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے شوہر غلط راستہ اختیار کرے تو کیا شوہر کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، شوہر اپنی جگہ پکڑا جائے گا۔ تو ایسی بیویاں بھی ہیں معاشرے میں کہ جو معصیت الہی پر شوہر کو اکساتی ہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اسراف اور بہت ساری لسٹیں تیار کرنا، اور پھر وہ جناب سیدہ کی کہانی مانتی ہیں اور جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہیں کہ بی بی پیون لگے کپڑوں کے ساتھ شادی میں چلی گئی، کہ شہزادی پیون والے کپڑوں کے ساتھ شادی میں چلی گئی، کہانی وہ سنا رہی ہیں اور شوہر کو جو لسٹ بتا رہی دکھا رہی ہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو اس وے حسنہ کیا ہے، یہ اسی سے شروع کیا تھا نا ہم نے، اس پر سیرت کا وہ پہلو ہے جو کاپی ایبل ہے، جس کو کاپی کرنا چاہیے، کاپی کرنے والا کردار۔ تو یہ جو کریکٹر ہے، جو اسوہ حسنہ، وہ کاپی کرنے کے لیے، فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، اشعار پڑھنے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ رائج کرنے کے لیے، اپنی زندگی اس کی روشنی میں استوار کرنے کے لیے۔ تو مولانا نے فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، اطاعت الہی میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی۔ اچھا بیوی آئیڈیل وہ ہے جو اطاعت الہی میں شوہر کے ساتھ تعاون کرے، اینڈ وائس ورسا، شوہر بھی ایسے ہونا چاہیے جو اطاعت الہی میں بیوی کے ساتھ تعاون کرے، دونوں مل کر ہی چلیں گے نا۔ جو بزرگوں نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، کون سی گاڑی، گاڑی میں تو چار پہیے ہوتے ہیں، تو دو پہیے جو ہیں وہ دونوں برابر ہوں گے تو گاڑی چلے گی۔ سائیکل کے بھی پہیے ہو سکتے ہیں، ایک چھوٹا پہیا، ایک بڑا پہیا۔ نہیں، وہ جو بزرگ نے جب کہا تھا، جب بیل گاڑی کے لیے کہا تھا، بیل گاڑی کے پہیے برابر ہوں گے تو گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ سائیکل تو ایسے بھی آتی ہے، ایک پہیا چھوٹا، ایک پہیا بڑا ہوتا ہے۔ گاڑیاں بھی ایسی آتی ہیں، ٹریکٹر کے دو پہیے چھوٹے اور دو پہیے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ والی گاڑی نہیں، بیل گاڑی کے دو پہیوں پہ چلتی ہے نا بیل گاڑی، تو بزرگوں نے جس زمانے میں کہا تھا اس پر بیل گاڑی چلا کرتی تھی، ٹریکٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ تو یہ دو پہیے، تو روزے تو جناب سیدہ پر واجب تھے۔ علی علیہ السلام نے کیوں روزے رکھے؟ آپ کا ساتھ دینے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے۔ ایک گھر میں اگر ایک خاتون روزے سے ہیں، باقی سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو روزہ ذرا سخت ہوگا نا۔ تو آپ نے کہا ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، آپ نے بھی روزے رکھ لیے۔ حسن حسین نے کہا ہم بھی روزے رکھیں گے۔ اب ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ ہوتا اور ہم کہتے ارے کہاں تم روزے رکھو گے، تم تو چھوٹے ہو، بچے ہو، تم پر تو ابھی روزے واجب بھی نہیں ہے، اچھا رمضان میں رکھ لینا، ابھی تو تم بیماری سے اٹھے ہو، ابھی تو کمزور ہو۔ نہیں، بچے اگر کوئی نیک کام کرنے پر آمادہ ہیں تو اس کو انکریج کریں، رکھنا چاہ رہے ہیں روزے رکھ لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہوگا بچوں کے لیے روزہ رکھنا، لیکن رکھ لیں گے نا، اگر وہ خود اپنے شوق سے کہہ رہے ہیں ہم روزہ رکھیں گے، رکھنے دیں ان کو، واجب تو نہیں ہے، توڑ بھی سکتے ہیں بچے، بچوں نے بھی رکھ لیے۔ اور اس کے بعد ایک دن ہوا، افطار کا وقت آیا، دروازے پہ سائل آ گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک دن مسکین آ گیا اس کو دے دیا، ایک دن اسیر آ گیا، اپنے سامنے کی روٹی، شہزادی نے اپنے سامنے کی روٹی دی، علی علیہ السلام نے اپنی روٹی دے دی، بچوں نے بھی اپنی روٹی دے دی، روکا نہیں، منع نہیں کیا، کہہ رہے تم تو کھا لو، ہم نے دے دیا کافی ہے۔ نہیں، بچے دیکھیں ماں باپ ہی سے سیکھتے ہیں، بچے والدین کو کاپی کرتے ہیں، کیونکہ حسن حسین وہ بچے نہیں ہیں کہ جن کی تربیت کی ضرورت ہو، وہ تو امام ہیں، وہ تو معصوم ہیں، امام تو امام ہوتا ہے، معصوم تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی امام ہوتا ہے، چاہے اس کی امامت کا دور نہ ہو. امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور بعد میں آیا 40 ہجری میں، امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور 50 ہجری میں آیا. تو امامت کا دور بے شک بعد میں آیا، لیکن جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی امام تھے، اس وقت بھی معصوم تھے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، اور وہاں سے وہ اعلان کر رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وہ جھولے میں پڑے ہوئے اور نبی ہیں، تو نبی نبی ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے. ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پیغام ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ایک میسج ہے تاکہ ہم اس کو کاپی کریں، اپنی زندگی میں سیکھیں کہ بچے اگر نیکی کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو انکریج کریں، ان کو ڈسکریج نہ کریں، ان کو نہ روکیں. اور بچے وہی کریں گے جو بڑے کریں گے، انہی کو کاپی کریں گے. جن گھروں میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں بچے بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن کاپی کرتے ہیں والدین. جن گھروں میں اماں ہر وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، بچیاں بھی سامنے جا کر کچھ نہ ملے تو پینسل سے ٹرائی کرتی ہیں، تو بچے تو کاپی کرتے ہیں نا بڑوں کو. بچوں نے بھی روٹیاں دے رہی ہیں، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، تین دن گزر گیا، تیسرے دن پیغمبر تشریف لائے. جب تشریف لائے، جب دیکھا تو بچے لرز رہے تھے بھوک سے، چہرے کملا گئے تھے، زرد پڑ گئے تھے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آئے، ادھر جبریل سورہ دہر لے کر نازل ہوئی، سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ حل عطا، کئی نام ہیں اس کے. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر کو پوری کرتے. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور اپنے سامنے کا طعام، اپنے سامنے کی غذا مسکین، یتیم، اسیر کو دے دیتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، شکر گزاری نہیں چاہیے، تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لے جاؤ. اچھا، یہ جملہ قرآن کی آیت ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. یہ جملہ کسی تاریخ میں، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جناب سیرہ نے یہ جملہ کہا ہو، یا حضرت علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہو سائل سے جا کے کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا. یہ کہنا بھی ان کے شان کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا. یہ خدا نے خود کہا کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو خدا نے الفاظ کا جامعہ پہنایا، انہوں نے خود نہیں کہا ساحل سے جا کے کہ ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، بس انہوں نے دے دیا، ساحل لے کے چلا گیا. یہ تو خدا نے آیت نازل کی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جزا نہیں چاہیے، شکر گزاری نہیں چاہیے. تو یہ خلوص ہے، اس خلوص کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی سورہ دہر. ایسے تو نہیں نازل ہوتی نا آیتیں، کوئی ایسا کارنامہ ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو ریکوگنائز کرتا ہے. ان سعیکم مشکورا، تمہاری کوششیں قابل قدر ہیں، خدا مشکور ہے. انسان کے لیے جب کہتے ہیں مشکور، اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا، اور جب یہ لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں مشکور، خدا کی صفت ہے نا مشکور، شکور، تو جب خدا کو کہتے ہیں شکور، یا جب خدا کہتے ہیں ان سعیکم مشکورا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قدردان ہے, خدا شکر گزار نہیں ہے انسان کا, مخلوق کا. تو خدا جب کہتا ہے کہ وہ مشکور ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان ہے, خدا قدردانی کرتا ہے. بس اہل بیت اطہار نے جو کچھ کیا خدا نے قدردانی کی اس کی, ان کے شان میں آیتیں نازل کی, ایک آیت تھوڑی ہے اور بہت ساری آیتیں ہیں. یہ فرق ہے اہل بیت میں اور عام مسلمانوں میں. عام مسلمانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جب خدا کا کوئی حکم آ جائے, قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے, تو وہ اس کے اوپر عمل کریں. عام مسلمانوں کا تقویٰ یہ ہے, میکسیمم تقویٰ, کہ جب خدا کا حکم آ جائے عمل کرو, آیت نازل ہو گئی اب عمل کرو, کل تک ایک چیز حلال تھی اب آیت نازل ہو گئی حرام, عمل کرو. اور اہل بیت کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ عمل کریں اور آیت نازل ہو, فرق ہے نا. اسی لیے مولا علی نے فرمایا لا یقاس احد بآل محمد, آل محمد پر کسی اور کو قیاس نہ کرو, کسی اور کو قیاس نہ کرو. اور لوگوں کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن اہل بیت سے ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو کارنامے ان کے ہیں کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. ہم سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ خود بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ. ہم سے کہا گیا کہیں پر کہ بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ؟ نہیں, ہم سے کہا گیا خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہی سخاوت ہے, یہ سخاوت ہے, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا اس کو کہتے ہیں کنجوس, بخیل, اور جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سخی, اور جو خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں کریم. اور یہ اہل بیت ہیں جو کریم ابن کریم ہیں. یہ مقام اور منصب انہی کے لیے, ہم سے یہ مطالبہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے عرض کیا کہ دیکھیں سیرت کے دو پہلو ہیں, ایک وہ ہے جو اسوہ حسنہ ہے جو کاپی ایبل ہے جس کو ہم کاپی کر سکتے ہیں, ایک وہ ہے جو کاپی ایبل نہیں ہے ہمارے لیے, وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس کو ہم کاپی نہیں کر سکتے. تو یہ مطالبہ ہم سے نہیں ہے کہ خود بھوکے رہو دوسروں کو کھلاؤ, خود محروم رہ کے عطا کرو, اپنے گھر میں اندھیرا رکھو اور مسجد میں چراغ جلاؤ, یہ مطالبہ نہیں ہے. ہم سے کہا گیا اپنی ضروریات کو پوری کرو, جو اضافی ہے وہ دوسروں کو دے دو, اپنے گھر میں چراغ جلاؤ پھر مسجد میں بھی چراغ جلاؤ, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو ان کی ضروریات بھی پوری کرو. دیکھو معاشرے میں بہت سارے یتیم مسکین غریب بچے ہوں گے, ان کا بھی خیال رکھو. تو یہ ورنہ وہ والا پہلو اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے. دیکھیں کبھی انسان اگر سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کبھی سوچے کہ اس کے گھر میں اس کے بچے بھوکے ہوں اور بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو. کبھی انسان سوچے کہ بچے اس کے بھوکے ہوں اور ان بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو. نہیں, ہم نہیں سوچ سکتے. ہم تو اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی انتظام کر کے جاتے ہیں, کچھ انشورنس کی پالیسی لے لیں, کچھ انویسٹمنٹ کر لیں, وہ پلاٹ بک کر لیں, وہ فلیٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں, فلاں کر دیں, ایسے پلاٹ جو ہمارے بچے اپنے بڑھاپے میں جس سے عیش کریں گے, ابھی سے ہم اس کی بکنگ کر کے, کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو وہ تو اور گھرانا ہے نا. اچھا کیا ان کے پاس ہوتا نہیں تھا, وسائل نہیں تھے ان کے پاس؟ اگر وہ دنیا کے وسائل کی خواہش کرتے, کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں, لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا, انہوں نے مال کو پسند نہیں کیا. وہ شعر ہے نا مولا علی سے منسوب, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال, کہ ہم اہل بیت اس خداوند عالم کی تقسیم پر راضی ہیں, خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم دے دیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا. ہم خوش ہیں, ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے سرفراز کیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال تو عن قریب فنا ہونے والا ہے. فإن العلم يبقى لم يزال، علم تو باقی رہنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے. ہم خوش راضی ہیں خدا نے ہمیں باقی رہنے والی چیز دے دی اور ہمارے دشمنوں کو زوال پذیر چیز، فنا ہونے والی چیز دے دی، ہم تو اس پہ خوش ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام تو خوش ہیں، ان کے ماننے والے بھی خوش ہیں، کیا ان کے ماننے والے بھی اس پہ راضی ہیں کہ وہ علم پہ راضی ہو جائیں، علم پہ خوش ہو جائیں، یا نہیں؟ ان کی دوڑ بھی مال کے پیچھے ہے، ان کی خواہش بھی مال ہی مال ہے. تو ایلیویٹ اظہار کا مقام اور ہے، ہم سوچ نہیں سکتے بعض چیزیں ایسی. وہ گھرانہ جس میں سورہ دہر نازل ہوا، علامہ اقبال کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ بان ہوئے آن تاجدار حل عطا، اس تاجدار حل عطا کی وہ زوجہ ہے مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا. ظاہر اس قسم کے الفاظ، اس قسم کے محاورے جب علامہ اقبال استعمال کریں گے تو ان پہ شیعہ ہونے کا الزام تو لگے گا، حالانکہ وہ شیعہ تھے نہیں، لیکن بہرحال اہل بیت کے فضائل کے قائل تھے اور بہت کچھ کہا انہوں نے. تو علامہ اقبال نے جناب سیدہ کے یہ سارے پہلو، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت ماں فرمایا کہ ماں درے آن مرکز پرکار عشق، ماں درے آن کاروان سالار عشق. وہ جو مرکز پرکار عشق ہے، عشق کی پرکار، پرکار کمپاس کو کہتے ہیں جس سے دائرہ بناتے ہیں، سرکل بناتے ہیں، تو پہلے پرکار کے نوک کو رکھتے ہیں کمپاس کے نوک کو سینٹر پہ، اور پھر سرکمفرنس ڈرا کرتے ہیں. تو یہ ڈرائنگ جو ہے اس کے لیے سینٹر میں رکھنا ضروری ہے، صحیح پوائنٹ پہ، پھر صحیح دائرہ ڈرا ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو عشق کا دائرہ ہے نا، عشق کے دائرے کے مرکز حسین نہیں ہے، نہیں، عشق کا دائرہ جس پرکار سے بنتا ہے اس کا مرکز حسین ہے. اور جناب سیدہ ان کی والدہ گرامی ہے، ماں دریان مرکز پرکار عشق، ماں دریان کارواں سالار عشق. اور آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال جب عشق کہتے ہیں نا، عشق لفظ عشق تو ہمارے صوفیانہ کلام میں تو بہت زیادہ مستعمل ہے، اور عشق تو مراد عشق خدا، عشق الہی ہے، لیکن علامہ اقبال کی فکر بالکل ڈفرینٹ ہے. ہے مقصد یہی، لیکن وہ اہل بیت اطہار سے اس قدر ان کو محبت ہے کہ جب عشق کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق. کہ حدیث عشق کے تو دو چیپٹرز ہیں، ایک کا نام ہے کربلا، ایک کا نام ہے دمشق. یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب، حدیث عشق کے دو چیپٹر ہیں، ایک کا نام ہے کربلا، ایک کا نام ہے دمشق. ایک چیپٹر کو حسین نے اپنے خون سے کربلا کے ریگزار میں رقم کیا، اور دوسرے چیپٹر کو جناب زینب نے کوفہ، شام، بازار، دربار، اس میں اپنے خطبات سے رقم کیا. بس عشق کل کا کلی ہے، یہ انتہا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بھی عشق ہے، لیکن بس عشق کی یہ انتہا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. تو مرکز محور عشق جو ہے وہ حسین ہے، اور جناب سیدہ کی فضیلت یہ ہے، ان کی والدہ گرامی، وہ ان کی بھی والدہ گرامی، اور ماں وہ ہوتی ہے جس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. اولاد کی جو سرنوشت ہوتی ہے وہ ماں کے آغوش سے شروع ہوتی ہے. سیرت فرزندہا از امہات، بچوں کی جو سیرت ہے نا وہ ماؤں سے لکھی جاتی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات، بچوں کے اندر جو جوہر صدق و صفا ہے وہ ماؤں سے آتی ہے، ماں سے آتی ہے یہ فضیلت. کیوں؟ مولا علی نے کہا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاعت میں مشہور ہو. کیوں؟ تاکہ ان کے شجاعت کا وارث پیدا ہو. ایسے قبیلے کی تلاش کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بھئی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو فاتح خیبر ہوں، میں تو فاتح بدر و احد ہوں، میں تو شیر خدا ہوں، میں جس قبیلے میں شادی کروں گا عباس جیسا بیٹا پیدا ہوگا. نہیں، یہ بتا دیا کہ عباس جیسا اگر بیٹا چاہیے تو ام البنین جیسی ماں بھی چاہیے. ماں کا اثر بھی ہوتا ہے، ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہو. تو یہ فضائل جو جناب سیرہ کے علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، بی بی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، اور پھر مزرع تسلیم را حاصل بطول، ماں درارا اسوہ کامل بطول، کہ مزرع تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کے باغ کا جو پھل ہے، حاصل ہے، نتیجہ ہے، وہ حضرت زہرا ہے. ماں درارا اسوہ کامل بطول، اور ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوہ کامل ہے، کوئی پرفیکٹ آئیڈیل اینڈ ماڈل کریکٹر آف ہیومن ایکسلنس ہے، وہ جناب سیدہ کی. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. فضائل تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے رہیں تو ایک دم میں دیکھ رہا تھا وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، رکنا پڑے گا ہمیں کہیں نہ کہیں. تو علامہ اقبال نے تین فضیلتیں بیان کیں، ایک چوتھی فضیلت بھی ہے جس کو علامہ اقبال نے بیان نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تو ذرا سے تشیع پہ رک گئے وہ. اس کے آگے ایک اور تشیع کا مقام ہے جس کو علامہ اقبال بیان نہیں کر سکے، لیکن جب ہم جناب سیرہ کی سیرت پہ بات کرتے ہیں نا تو اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جناب سیرہ بے شک ایک بیٹی بھی ہیں، ایک زوجہ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین ایک شیعہ بھی ہیں. شیعہ علی امام ہے، سیرہ شیعہ ہے. علی علیہ السلام امام ہے اور جناب سیرہ شیعہ ہیں. امام ہوتا ہے لیڈر اور شیعہ ہوتا ہے فالوور. پچھلی نشست میں ہم یہی بات تو کر رہے تھے نا کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ فالوور، پیچھے چلنے والا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے. شیعہ اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے. تو جب علی سے کوئی تجدید عہد کرنے والا نہیں تھا، غدیر میں اعلان تو ہو گیا لیکن ثقیفہ میں اس اعلان پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا، یہی ہوا نا تاریخ میں. تو اس کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جو علی سے جا کر کہتا، جو آج ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، انما معکم لا ما عدو بکم، ولا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. ونصرتی معدت لک، اور میری نصرت، مدد، حمایت آپ کے لیے تیار ہے. یہ جملہ کہنے والے لوگ تھے نہیں اس زمانے میں، اور خاص طور پر علی کے زمانے میں. ہماری نشستوں کا ٹائٹل یہ ہے نا، چلو حسین کے ساتھ. اور میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ حسین کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، ہر شخص نہیں چل سکتا. اور وہ لوگ جو حسین کے ساتھ چلے، وہ ان کی صفات و خصوصیات کیا تھیں، وہ ہم پچھلے مہینے بیان کر چکے ہیں. آج میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا جتنا مشکل کام تھا، اس سے زیادہ مشکل علی علیہ السلام کے ساتھ چلنا تھا. ہمت نہیں تھی لوگوں کی علی کے ساتھ چلنے کی. 124,000 جو غدیر میں حاضر تھے، یا 110,000، 1,00,000، جو بھی تعداد تھی ان کی، منیمم 90,000 بتائی جاتی، وہ 90,000 کہاں گئے؟ کوئی نہیں آیا ان میں سے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، من کن تو مولا ہو فاضہ علی، مولا پیغمبر نے کہا تھا آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم آپ سے تجدید عہد کرنے آئے ہیں. نظر نہیں آتا کوئی، بڑے بڑے نظر نہیں آتے. غدیر میں پیغمبر کی اجازت سے میدان غدیر میں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، میدان غدیر میں پیغمبر کی اجازت سے غدیر کے موضوع پر اشعار کہنے والا شاعر، فضیلت ہے نا میدان غدیر میں پیغمبر کی اجازت سے شعر کہنا، وہ شعر جو تاریخ میں امر ہو گیا، تاریخ میں ثبت ہو گیا، وہ اشعار جو غدیر کی مناسبت سے کہے گئے اسی لمحے، وہ شاعر غدیری شاعر پیغمبر کے رحلت کے بعد نظر نہیں آ رہا کہیں، کہاں گیا؟ غدیر فقط شاعری کا نام نہیں ہے، ولایت فقط شاعری کا نام نہیں ہے، نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ شاعر نظر نہیں آ رہا کہیں، بلکہ غدیر والا شاعر صحیفوں میں بھی شاعری کر رہا ہے. تو ایک ہی آدمی غدیر کے موضوع پہ بھی شاعری کر دیتا ہے، صحیفہ کے موضوع پہ بھی شاعری کر دیتا ہے. یہ تو فنکار ہوتے ہیں، جہاں بلائیں گے وہاں گلوکاری کر دیں گے، جہاں بلائیں گے وہاں اداکاری کر دیں گے، جس ٹیم میں شامل کر دیں گے اس ٹیم میں کھیلنا شروع کر دیں گے، ہے نا، یہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، جس ٹیم نے ان کو ہائر کر لیا ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہے، جس نے کہا ان کے لیے بالنگ کر دی، جس نے کہا ان کے لیے بیٹنگ کر دی. یہ فنکار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ جو اس مقام اور منصب کو سمجھ کے اور پھر ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، وہ مدح سرائی نہیں ہوتی، وہ شاعری نہیں ہوتی. فقط کمیت اسدی کا مقام یہ نہیں تھا کہ فقط وہ شاعر تھے، نہیں، شاعر نہیں تھے فقط، بلکہ وہ تھے کہ جنہوں نے اظہار حق کیا، اظہار حق. فرزدق کا مقام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ شاعر تھا فرزدق، فرزدق درباری شاعر تھا، بنو امیہ کے دربار سے وابستہ تھا، پیسے لیا کرتا تھا، تنخواہ لیا کرتا تھا، شاعری کیا کرتا تھا. فرزدق کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی نا راستے میں، بلکہ بعض جگہوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوفے کے بارے میں جو مشہور جملہ ہے وہ فرزدق ہی نے کہا تھا، کیونکہ ڈسپیوٹیڈ ہے تھوڑا سا، لیکن بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ یہ جملہ فرزدق کا ہے، قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یہ جملہ فرزدق نے کہا تھا. چلو کسی نے بھی کہا ہو، لیکن فرزدق سے ملاقات امام حسین کی ہوئی راستے میں. کربلا آیا؟ نہیں آیا نا، کربلا نہیں آیا، شاعری الگ چیز ہے، اور کربلا میں حاضری دینا ایک اور کام ہے. تو فرزدق کا مقام کیا ہے؟ فقط شاعری نہیں ہے، شاعر تو وہ درباری تھا. فرزدق کا مقام یہ ہے کہ حسام ابن عبد الملک کے سامنے اس نے امام سجاد پر وہ قصیدہ کہا، تاریخی قصیدہ، حشام کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. فرزدق نے یہ کارنامہ انجام دیا، آج تک تاریخ میں اس کا نام زندہ ہے. کمیت اسدی نے کچھ شعر کہے، امام رضا نے فرمایا کہ یہ تو نے اشعار کہے ہیں نا، یہ روح القدس نے تیری زبان سے جاری کیے. ہر زبان سے یہ اشعار جاری نہیں ہو سکتے، وہ بھی شاعر ہے. تو فقط شاعری نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1,24,000 کا مجمع کہاں گیا؟ نظر نہیں آتا. جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی تو کوئی یہ کہنے والا نہیں علی سے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سیدہ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ وہ شیعہ بھی ہیں نا، اس لیے نہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، نہیں، آپ امام ہیں، امام برحق ہیں، آپ صاحب ولایت ہیں. جو امام برحق ہے، جو صاحب ولایت ہے، اس سے تجدید عہد کرنا ہر شیعہ کا فرض ہے. اور جناب سیرہ نے وہ کام کیا. اب یہ کام اس زمانے میں کرنا، یہ فقط زبانی حمایت کی بات نہیں ہے نا، اس حمایت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا میں پورا کروں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا شہزادی کا، بہترین عورت وہ ہے کہ جس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے۔ دیکھیں اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس کے لیے تو وہ حجاب کر لے، چہرہ بھی ڈھانک لے، لیکن اس کی نگاہ بھی کسی نامحرم پہ نہ پڑے، کتنا مشکل کام ہے یہ۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے، تو شہزادی کی نگاہ میں تو ایک آئیڈیل خاتون کا تصور یہ ہے، لیکن جب اظہار حق کرنے کا وقت آیا آپ چل کر گئیں، آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا، فدق کا مقدمہ، آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، آپ نے جا کے خطاب کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ فدق۔ جب اظہار حق کا وقت ہو تو گھر میں بیٹھنے والی ایک خاتون کو بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب میری ذمہ داری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی ذمہ داری وہی ہے، جب پیغمبر نے شادی کے بعد کام کی تقسیم کی، علی سے کہا علی تم باہر کے کام کرنا، شہزادی سے کہا کہ فاطمہ تم گھر کا کام کرنا، آپ خوش ہوئیں، آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا فیصلہ ہو، اگر اس کے برعکس ہوتا تو میرے لیے مشکل تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور آپ نے پسند کیا کہ گھر کے امور میں آپ توجہ دیں۔ لیکن جب اظہار حق کا وقت آیا میدان عمل میں آئی، چل کے گئی، اپنا حق جتایا، بتایا، خطبہ ارشاد فرمایا، یہ ہے اصل میں کام، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت مجھے کہاں ہونا چاہیے، کس مقام پہ حاضر ہونا چاہیے، یہ دیکھنا، پرائیورٹی کا تعین، اس وقت مجھے کس جگہ ہونا چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ مولانا بقول اقبال، ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب قیام کا وقت آیا سجدے میں گر گیا، سجدے کا وقت آیا قیام میں چلے گئے۔ سجدہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سجدے کے وقت سجدہ اور قیام کے وقت قیام، جب قیام کا وقت ہے جب سجدے میں گر رہے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حسین نے قیام کیا نا، قیام کا مطلب اٹھ کھڑا ہونا، سید الشہداء اٹھ کھڑے ہوئے، پوری امت خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہی، خانہ کعبہ کا طواف ضروری ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن ذمہ داریوں کا تعین، کہ اس وقت اس خانہ کعبہ کا طواف ضروری ہے یا یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اس وقت پتھر کے شیطان پہ کنکریاں مارنا ضروری ہے یا یہ بنو امیہ کے مجسم شیطان پر کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ یہ تو جیسے شہزادی نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت ان کی ذمہ داری ہے گھر سے باہر جانا، گھر سے باہر آئیں، وہ انہوں نے باہر کی ذمہ داری نبھائی، شہزادی لوگوں کے گھروں میں بھی گئیں اور جا کے ان سے کہا کہ بتاؤ تم نے ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیا، لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ شہزادی ان کے گھر بھی آ سکتی ہیں اور یہ سوال ان سے ہو سکتا ہے، جواب نہیں تھا لوگوں کے پاس، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، کسی نے کہا جلد بازی میں سب کچھ ہو گیا، کسی نے کہا اچھا علی ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آ گئے، آپ نے فرمایا اچھا علی پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے تم سے بیعت لینے کے لیے آتے، تو لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ اچھا جب یہ ایکٹیویٹی آپ کی جاری تھی، جب لوگوں کے گھروں میں جا رہی تھیں آپ، خاص طور پہ انصار، تو اس چیز کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، یہ خبریں اوپر جا رہی تھیں، یہ خبریں اوپر تک جا رہی ہیں، ورنہ آپ سوچیں کہ اگر ایک بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے، کوئی تکلیف کی بات ہے؟ یا شہزادی اس طرح اپنے والد کو روتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں آواز جاتی تھی، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ گھروں میں آواز اس طرح جاتی ہے، نہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے اپنے گھر میں روتی ہیں اور خواتین آپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی ہیں، خاص طور پر انصار کی خواتین، اور پھر بعض اوقات اجتماعی طور پر گریہ ہوا کرتا رہا، اجتماعی گریہ، اور اس کی آواز بھی جاتی تھی اور اس سے بھی کسی کو تکلیف نہیں تھی. تکلیف تو اس بات سے کی تھی کہ شہزادی روتی کس بات پر ہے؟ کیا صرف اس بات پر روتی ہیں کہ ان کے بابا اس دنیا سے گزر گئے؟ ہر ایک کو جانا ہے، اور شہزادی صابرہ بھی ہیں. یہ بات تو صبر کے بھی منافی ہوگی کہ آپ اس قدر گریہ زاری کریں. تو کس بات پہ گریہ کرتی تھی؟ وہ جو جملہ آپ نے فرمایا ہے، وہ جو شعر ہے، سبت علیہ مصائب، سبت علیہ مصائب، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑے، وہ مصائب جو میرے اوپر ٹوٹے. نہیں، شہزادی اپنی مصیبت کو یاد کر رہی ہیں، یقیناً اپنے بابا کو بھی یاد کر رہی ہیں، کیونکہ بابا کے فراق کے بعد ہی تو یہ مصیبتیں پڑیں. ابھی تو پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ وہ دروازہ جس پر اللہ کے رسول آ کے، روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، 6 مہینے تک پیغمبر اس دروازے پہ آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے. وہ دروازہ جس پر اللہ کے رسول السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے، اس پر دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ شہزادی دروازے پر آ کر کہتی ہے، اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. لیکن آنے والوں نے کہا کہ رہا کریں، ہوا کریں، یہی الفاظ ہیں بعض تاریخ کے، ہوا کریں، ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. اللہ اکبر، یہ جرات، یہ ہمت اس گھرانے پر، اس دروازے پہ آ کے کہنا. خدا کی قسم، آج یہ جاہل لوگ جو گاڑیوں اور بسوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں نا، جاہل لوگ، اگر ان کو کوئی یہ کہہ دے کہ اس گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر نہیں ماریں گے. اگر ان کو کوئی یہ بتا دے کہ اس بس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، پتھر نہیں ماریں گے، ان کے بھی ہاتھ رک جائیں گے. لیکن ایک ایسا موقع کہ جب شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، اس طرح دروازے کو گرایا گیا کہ آپ کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خزینی، اے فضا میری مدد کو آؤ. اور جب فضت آتی ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ جناب محسن شہید ہو گئے. لیکن شہزادی پوچھتی ہیں کہ بتاؤ علی کہاں ہیں، ابو الحسن کہاں ہیں؟ جہاں فضا کہتی ہیں لوگ گھر میں داخل ہو گئے اور ابو الحسن کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے پہلو کی شکستگی کو بھول گئیں، محسن کی شہادت کو بھی بھول گئیں، کھڑی ہوتی ہیں اور چادر لیتی ہیں، آگے بڑھ کے ایک مرتبہ علی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور کہتی ہے میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی. ایک ظالم کا غلام یہ روایت بیان کرتا ہے کہ میرے آقا نے جب دیکھا کہ سیدہ کے ہاتھ بہت مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہوا ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میں نے تازیانہ اٹھایا اور شہزادی کے ہاتھ پہ تازیانی کی بارش کر دی، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹا اور ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہوئے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. یا اللہ، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے نوجوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے اور اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ، مسلمانوں کی جہاں جہاں عالم کفر سے برسر پیکار، انہیں کامیابی عطا فرما. مومنین کرام جہاں جہاں آباد ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کی حضور میں تاجل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ولایت کے لیے وہ
दो या तीन या चार जो भी आरबीज हैं उनके अलावा कोई निकल नहीं है, माल खाते रहे, माल खाते रहे, यानी कि सदर का पैसा जो है वो देते रहे, लेकिन जो विलायत के लिए उठने का टाइम आया वो कोई नहीं है। सवाल मेरे ये कि करबला में 72 अलैहिस्सलाम जो शौहर वहाँ सलाम के लिए पहुँचे थे वो भी तो उसी वक्त की जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मक्की मदीना में लोग बैठ गए और संकट में, उनके अंदर वो क्या और साफ उनके अंदर क्या आते हैं, किस तरह उनकी जिंदगी गुजारते थे, उन्हीं ने उस वक्त हक को पहचाना और अपने आप को हाजिर किया, और बाकी लोग वो अपने मसाइल के अंदर।
अच्छा, मैं जो समझ पाया हूँ आपका सवाल, तो वो बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि लोगों ने अली अलैहिस्सलाम का साथ क्यों नहीं दिया, है ना। मेरे ख्याल में खुलासा असल में ये, तो आपने फिदक से शुरू किया, फिदक की जो आमदनी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बारे में जो सही फिगर्स हैं वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि बाज़ जगहों पर उस आमदनी को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बयान किया गया, और बाद लोगों ने यह बताया है कि वो कुछ भी नहीं था, खजूर का एक बाग था। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं था और खजूर का फ़कत बाग था और चंद दरख्त थे, क्योंकि फिदक में यहूदी आबाद थे। जब खैबर के यहूदियों की शिकस्त हुई तो फिदक के यहूदियों ने अपनी मीटिंग बुलाई और उनको ये खौफ हुआ ऐसा ना हो कि पैगंबर अकरम फिदक में भी आ जाएं, तो उन्होंने ये तय किया कि हम फिदक का एक हिस्सा अल्लाह के रसूल को तोहफे में हदिया में दे देंगे और उनसे एक मुज़ाकरात कर लेते हैं ताकि वो इस तरफ ना आए। तो उनके नुमाइंदे आए पैगंबर के पास, आके उन्होंने कहा कि हम आपसे जंग नहीं चाहते, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते जैसे खैबर वालों ने जंग की, अपने काम भी नहीं चाहते, तो हम आपसे सुलह चाहते हैं, अपने काम भी सुलह चाहते हैं। तो वो एक सुलह हो गई उनसे, जंग की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। उन्होंने जाते जाते तोहफे में ये फिदक की ज़मीन पैगंबर के हवाले कर दी, तो वो ज़मीन जो बग़ैर जंग के हाथ आ जाए या वो माल जो बग़ैर जंग के पैगंबर के पास आ जाए उसको अनफाल कहते हैं, अनफाल या फई भी कहते हैं, फई। चूँकि उस माल में मुजाहिदीन का कोई हिस्सा नहीं है, जो जिहाद होता है उससे जो माल आता है उसको माल गनीमत कहते हैं, गनीमत में चूंकि मुजाहिदीन का भी हिस्सा होता है इसलिए मुजाहिदीन में तकसीम किया जाता है, और फई में चूंकि मुजाहिदीन का हिस्सा नहीं होता लिहाजा उसका कुल जो इख्तियार है वो अल्लाह के रसूल के पास, डिस्क्रिशनरी पावर, वो जो चाहें करें, जिसको चाहें अता करें, चाहे अपने पास रखें। तो पैगंबर ने जब ये फिदक की ज़मीन आई उसी वक्त ये कुरान की आयत भी नाजिल हुई उसी के आसपास, जिसमें ये कहा गया है कि अपने रिश्तेदारों को उनका हिस्सा दो, और बाद मुसलमान जो है अपने रिश्तेदारों को चीज़ें शेयर कर रहे थे। पैगंबर ये सोच रहे थे कि मैं क्या चीज़ दूँ, तो फिदक जब आ गया तो आपने वो जनाब सैयदा को हिबा कर दिया, हिबा मेरी हैंड ओवर कर दिया, अता कर दिया। अच्छा, वो जनाब सैयदा के पास आ तो गया इस तरह, लेकिन ख़ुद पैगंबर भी फिदक की आमदनी से मुसलमान लश्कर के अखराजात पूरे करते थे। पैगंबर को कुल इख्तियार था ना, जिस तरह चाहें करें। तो आपने भी उस सरजमीन के की आमदनी को हिबा कर चुके थे, लेकिन उसकी आमदनी को आपने मुख्तलिफ़ हेड्स में ख़र्च किया और जनाब सैयदा ने भी उसको ख़र्च किया। जब पैगंबर की रिलत हुई उस वक्त ये जनाब सैयदा की मिल्कियत में थी फिदक की ज़मीन, और उनके लोग वहाँ पे मौजूद थे उसके लुक आफ्टर में। लेकिन जब दूसरे लोग इख्तदार में आ गए और उन्होंने सोचा कि किस तरह इसको हम अपने कब्ज़े में लें, तो सबसे पहले उन्होंने वो किया जो हमारे यहाँ लैंड माफिया वाले करते हैं ना, कि कोई ऐसी ज़मीन है उसके पास जाके फायरिंग कर देते हैं, जो लोग रहते हैं बेचारे चौकीदार वगैरह डर के मारे वो भाग जाते हैं। यही वहाँ हुआ कि जाके उन्होंने इस तरह का हल्ला बोल दिया, کہ وہ جو جناب سیدہ کے رکھے ہوئے وہاں پر لوگ تھے وہ وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے، پھر انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، تاکہ وہ جو ملکیت ہے آخری ملکیت وہ ان کی ثابت نہ ہو. حالانکہ پیغمبر کی رحلت تک وہ زمین انہی کے پاس تھی. اور ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں قاعدہ ید، کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا مالک ہے. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، محاورہ اردو میں، کہ قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا، کہ جس کا قبضہ ہے وہ سچا ہے، جو دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. جھوٹا سے مراد یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اس کو دلیل لانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹی سی بحث ہے حضرت علی علیہ السلام سے اور خلیفہ سے، جس میں حضرت علی نے فدیہ کے حوالے سے ایک بات کی. جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا ہے، تو آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ اچھا اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے ایکس وائی زیڈ، کسی کے پاس گھوڑا ہے فرض کرو، اور میں یہ کہتا ہوں یہ میرا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے، کیونکہ یہ گھوڑا تو اس کے پاس ہے، دعویٰ آپ دائر کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فدیہ تو ہمارے پاس ہے، دعویٰ آپ دائر کر رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، تو بارے ثبوت تو آپ پر آئے گا نا، آپ ثبوت پیش کریں، نہ کہ ہم پیش کریں گے ثبوت. تو انہوں نے اپنے آدمی وہاں بٹھا دیے تاکہ یہ والا معاملہ نہ ہو، لیکن آخری وقت تک، ظاہر ہے پیغمبر کی رحلت تک، تو فدیہ جو ہے وہ جناب سیدہ ہی کے پاس تھا. بہرحال فدیہ کی ایک اپنی داستان ہے، اگر ہم اسے فدیہ کو بیان کریں گے تو پورا لیکچر اسی پر ہو جائے گا. آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جو فدیہ سے فائدہ بھی اٹھایا تو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ساتھ نہیں دینے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنا ساتھ دینے کے لیے لوگوں کو دعوت ہی نہیں دی. کیا حضرت علی نے تلوار اٹھائی؟ کیا حضرت علی نے کہا کہ لوگوں میرا ساتھ دو، میں اپنا حق واپس لینا چاہتا ہوں؟ نہیں، علی نے تلوار ہی نہیں اٹھائی. تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ پورا ایک موضوع ہے بہت طویل، اس کے کئی پہلو ہیں. دیکھیں، ایک تو خود پیغمبر یہ فرما کر گئے تھے کہ علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کسی ہے، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے پاس آ کے تجدید عہد کرے، نہیں یہ کہ امام لوگوں کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ووٹ دے کر الیکشن میں جتاؤ. امامت وہ عہدہ نہیں ہے، یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ امت آتی امام کے پاس. دوسری بات یہ تھی کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، یہ وہ کام ہے جس کے لیے تلوار نکالی ہی نہیں جاتی کبھی. کیا انبیاء علیہ السلام نے کبھی تلوار نکالی اس کام کے لیے کہ لوگ میرا ساتھ دیں؟ وہ ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے، ہمیشہ لوگوں کو قائل کرتے رہے. امت کو خود کنوینس ہونا چاہیے، امت کو اس ندا میں ولایت کو قبول کرنا چاہیے. امت جب ولایت کو قبول کرتی ہے تو وہ اقدام کرتے ہیں، اور قبولیت کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے، قبولیت کے لیے تعلیم اور تربیت کا راستہ اختیار کرتے. تلوار سے قائل نہیں کر سکتے آپ کسی کو. تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی. جب علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو لوگ کس کا ساتھ دیتے؟ علی نے اپنے حق کے لیے آواز ہی بلند نہیں کی. آواز کیوں بلند نہیں کی؟ اس لیے بلند نہیں کی کہ اسلام ابھی نوزائیدہ تھا، اسلامی معاشرہ قائم ہوئے، اسلامی نظام کو قائم ہوئے 10 سال ہوئے تھے مدینے میں. اگر علی تلوار اٹھاتے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا؟ اس کا فائدہ اس کو پہنچتا جس نے آ کے علی کی حمایت کا اعلان کیا تھا. ایک آدمی آیا علی کی حمایت کے لیے اور وہ تھا ابو سفیان. اس نے کہا آپ اشارہ کرے، میں ابھی مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں کو ٹاپوں سے بھر دوں. آپ نے کہا تو کب سے ہمدرد ہو گیا ابھی، تیری حمایت نہیں چاہیے. یعنی یہ علی ابو سفیان کی حمایت حاصل کریں گے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے؟ اتنی بڑی ذلت تو کبھی گوارا نہیں کر سکتے علی کہ ابو سفیان کی مدد لیں. لیکن اگر مسلمانوں میں دو گروہ بن جائیں، برسر پیکار ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، کچھ لوگ علی کے طرف دار ہو جائیں، کچھ لوگ سقیفہ والوں کے طرف دار بن جائیں، लड़ाई हो जाएगी ना। इस बात की क्या गारंटी है कि अली का ही गुरु कामयाब होगा? इस बात की क्या गारंटी थी कि ज़्यादातर लोग अली के साथ होंगे और वो वाला मामला नहीं होगा जो इमाम हसन के साथ हुआ, जो इमाम हुसैन के साथ हुआ? कोई गारंटी तो नहीं थी इस चीज़ की। और फिर सबसे ज़्यादा अहम बात यही है कि इसका फ़ायदा किसको पहुँचता? मुनाफिकीन को पहुँचता। और अली नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा इकदाम करें जिसका फ़ायदा मुनाफिकीन को पहुँचे, नहीं चाहते थे। इसलिए आपने बर्दाश्त किया और फिर अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि मेरे गले में हड्डी फंसी हुई थी जो मैं निगल सकता था ना उगल सकता। ये कैफियत। तो अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इकदाम नहीं किया, क्योंकि इकदाम नहीं किया इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। बाकी मैंने अर्ज़ किया ना कि इस मौजू ये खुद एक टॉपिक है कि अली अलैहिस्सलाम ने इकदाम क्यों नहीं किया, उस पर कौन कौन से अवामिल हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, इस पर कभी मौका मिला तो तफसील से बात करेंगे। जी जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। देखें, कोई भी चीज़ आप साबित करें तो उनके सामने साबित करें जो आपसे सबूत तलब करें। बिला वजह साबित करने का कुछ हासिल ही नहीं है। वो लोग जो हमसे सबूत तलब करने वाले हैं, जिनका ये मिजाज है, जो इस तरफ मायल हैं कि अगर आप उनको सबूत देंगे तो उसका कुछ हासिल भी होगा। मैं एक इदारे में था, एक साहब के इल्म में एक बात आ गई कि शिया हैं, हालांकि मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करता था बाकायदा उनकी जमात में, लेकिन वो जब मस्जिद जाते नहीं थे। एक दिन उनको पता चल गया, किसी तरफ चल गया होगा, मुझसे आके आहिस्ता से कहने लगे, आप शिया हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह शिया हैं। अच्छा, तो मातम भी करते हैं? मैंने कहा अरे शिया हैं तो मातम भी करते हैं। अच्छा, मातम क्यों करते हैं आप लोग? मैंने कहा हम लोग शिया हैं ना, इसलिए मातम करते हैं। मैंने कहा आप मातम करते हैं? कहेंगे नहीं। मैंने कहा आप शिया नहीं हैं? कहेंगे नहीं। मैंने कहा आप शिया नहीं हैं इसलिए आप मातम नहीं करते, आप भी शिया होते आप भी मातम करते, और मैं भी शिया नहीं होता मैं भी मातम नहीं करता। कहेंगे ये क्या बात हुई? तो आपने गोल मोल सा जवाब दे दिया। मैंने कहा देखें, बात यह है कि हम और आप इस इदारे में जॉब कर रहे हैं, मैं शिया हूँ आप सुन्नी हैं, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ सुन्नियों के साथ, जो लोग मस्जिद जाते हैं वो जानते हैं कि मैं शिया हूँ, सजदा वगैरह रख के आज कल के नमाज़ पढ़ता हूँ। आपको चूँकि आज पता चला, एकदम आपने सवाल दाग दिया मातम क्यों करते हैं। अब मैं आपको सबूत ले लेकर आऊँ मातम यूँ करते हैं, मातम करना सही है और जायज़ है और सवाब है जो भी है, तो आप मातम तो शुरू नहीं करेंगे ना, मानेंगे नहीं आप। फिर मैं बहुत ज़ोर देकर ये साबित कर दूँगा कि मातम क्यों करते हैं, फिर आप कल कहेंगे आप घोड़े को निकालते हैं, फिर मैं उसके लिए दलील लेके आऊँगा। फिर जब वो बात ख़त्म हो जाएगी, आप कहेंगे टिकिया सामने क्यों रखते हैं नमाज में, फिर मैं वो साबित करूँगा, आप कहेंगे हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं। भाई ये तो अनएंडिंग सीरीज़ है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन शिया एंड नॉन शिया मुस्लिम्स, तो उस पर कभी सुकून से बैठ कर ज़रा छुट्टी वुट्टी के दिन तफसील से बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ही चलते फिरते सवाल करना, इसका कुछ हासिल नहीं है, होगा कुछ नहीं। मेरी और आपकी अभी जो दोस्ती है, वर्किंग रिलेशनशिप है, वो भी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, सबूत उसको दें जो इस मिजाज का हो। ज़्यादातर लोग इस मिजाज के हैं ही नहीं, उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, किताबों का नाम नहीं पता, अपने लोगों को नहीं पता, आप किसी और की क्या बात कर रहे हैं। मुझे एक साहब ने इतनी लंबी लिस्ट एक व्हाट्सएप पे भेज दी, इन किताबों में लिखा हुआ जनाब सैयद भाई ये मसाहिब टुडे, किताबों का नाम तक सही नहीं लिखा हुआ है, राइटर का नाम सही नहीं लिखा हुआ है, ना जिल नंबर है, ना पेज नंबर है, ना पब्लिशर का पता है। 36 किताबों की एक लिस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे, जिन किताबों का पता ही नहीं है ना किसी के पास है कि वो खोल के देख सकते। मैंने उनको एक मैसेज किया, आलिम दीन है माशाल्लाह, मैंने उनको एक मैसेज किया कि कोई एक किताब का नाम बताएं जो किसी सुन्नी राइटर का हो, तारीख की किताब, बड़ी किताब, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि दरवाज़ा जलाया, एक किताब का नाम प्लीज़ आप भेजें और उसका सफ़ा नंबर भेजें। उनका जवाब यह आया, भेज रहा हूँ मैं आपको, अभी तक नहीं आया, वो है मेरे मोबाइल में सेव है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो जवाब नहीं आया अब तक, एक किताब का नाम नहीं आया, वैसे 36 किताबों की लिस्ट भेज दी उन्होंने। तो इस तरह नहीं, इस तरह आप किसी से डिबेट कर सकते हैं, जज्बातियत से काम नहीं चलता। टीवी के एक प्रोग्राम में एक साहब हमारी तरफ से आए, उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने 500 या पता नहीं 800 मुफ्तियों ने फतवा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिबुल कत्ल हैं, यजीद के ज़माने में 500 या पता नहीं 1000 कितने मुफ्तियों ने फतवा दिया। जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था उसने कहा उनमें से 5 का नाम बता दें, 5 मुफ्तियों के। इस तरह सिर्फ जज्बाती बातें करने से नहीं होता। उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा दावा कर लिया, 500 मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसमें से आप 5 के नाम बता रहे चले, जाहिर। तो अगर एक का नाम वो पढ़ के जाते और एक का नाम बता देते ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव बात होती। अगर आप एक किताब का नाम बताएंगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बजाय इसके कि आप 36 किताबों की लिस्ट दे दें, उसमें से एक भी खुद ना देखा हो आपने, ना आपके पास हो वो, ना आप उसका सही प्रोनाउंस कर सकते हैं, ना सही लिख सकते हैं उसको। तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो सब गैर जिम्मेदाराना हैं। जिनाब सीरा पे मसाहिब टूटे, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं हम अपनी महफिलों में वो बातें करते हैं, वो बातें जो कॉमन हैं वो जहाँ तक लिखी हुई हैं वहाँ तक बयान करें। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम नहीं पढ़ते किताबें, हमारे नौजवान नहीं पढ़ रहे, हमारे लोग नहीं पढ़ रहे, तो दूसरे लोगों पर क्या तवक्को करेंगे, उन्होंने किताबों की शक्ल नहीं देखी आज तक। तो अब जो हम चीज़ें बयान करेंगे तो सिवाय इसके कि दिल आज़ारी होगी और कुछ नहीं होगा। दिल आज़ारी करने से मना किया गया, तौहीन करने से मना किया गया। वो मुसलमान जो अपने बुज़ुर्गों से अकीदत रखते हैं, वो इसलिए अकीदत रखते हैं कि उनका तस्वुर यही है कि बहुत नेक परहेज़गार अच्छे लोग थे, पैगंबर पर जान कुर्बान करने वाले, शम्मे रिसालत के परवाने थे। ज़ाहिर है जो बचपन से उनको सिखाया गया वो अकीदत उनके दिल में। आप अपनी एक तकरीर से, आप अपनी एक तहरीर से, आप अपने एक मैसेज से वो सारी चीज़ें मिटा तो नहीं सकते, ना हमारे दिलों से कोई मिटा सकता है। जन्नतुल बकी में जो 10 मिनट की तकरीर करते हैं वो खड़े होकर, मैंने उनसे कहा कि जो लोग यहाँ जन्नतुल बकी में आ रहे हैं साल हा साल से, एक तसव्वुर है उनका, एक अकीदत है उनकी, वो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आपके 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की तकरीर से वो सब ख़त्म हो जाएगा, सर आपकी तकरीर जो है उसका असर नहीं होता। जो आ रहे हैं शिया हों या सुन्नी, वो अकीदत से आ रहे हैं, वो आते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी लगाई गई है, असल में दिहाड़ी पे हम तो अपनी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे ज़ाहिर लोगों को, तो इससे कुछ नहीं होता। इसलिए हम अपनी महफिल में चीज़ों को बयान करते हैं, उन मसाइब को याद करते हैं। आइमे ताहरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को बयान करने का हुक्म दिया है। आइमे ताहरीन ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बयान करने का हुक्म दिया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब के ज़रिए पूरी उम्मत को बेदार किया जा सकता है। उनके दिलों में एक जुल्म के ख़िलाफ़ چنگاری بھڑکائی جا سکتی ہے. پیغمبر اکرم نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان فی الحسین حرارت لقلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں وہ آگ ہے جو سرد ہونے والی نہیں. تو جناب سیدہ کے جہاں تک مصائب کا تعلق ہے, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو الگ الگ ثابت کریں. کیا یہی کافی نہیں ہے کہ جس دروازے پر پیغمبر آ کے سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پہ کوئی آ کے دھمکی دے رہے؟ تیجانی سماوی کی کتاب اگر آپ نے پڑھی ہو تو تیجانی سماوی نے اس چیز پر کافی تفصیلی بحث کی. اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ چیز کتابوں میں پڑھی کہ کسی نے آ کے جناب سیدہ کو یہ کہا, مجھے یقین نہیں آیا, کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے فلاں کتاب دیکھی, پھر میں نے فلاں کتاب دیکھی, پھر میں نے فلاں جگہ دیکھا, پھر میں حیران ہو گیا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے. ایک واقعے سے, تو جو لوگ کنورٹ ہونے والے ہوتے ہیں, جن کا یہ مزاج ہوتا ہے, جو مناظرہ پڑھنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں, جو مطالعہ بھی کرتے ہیں, وہ کسی ایک نقطے سے ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی, وہ کنورٹ ہو گئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ شیعوں کے کس چیز سے متاثر ہو کے اس طرف آئے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں شیعوں کے کسی چیز سے متاثر ہو کے نہیں آیا, میں نے تو اصل میں خلافت ملوکیت پڑھی تھی, میں شیعہ ہو گیا. خلافت ملوکیت پڑھ کے شیعہ ہو گئے, بعید نہیں ہے بھائی. ان کے ذہن میں جن لوگوں کا بڑا امیج تھا, جو سمجھتے تھے کہ وہ معصوم ہے, شاید معصوم عن الخطا ہے, جب انہوں نے معاذ اللہ مدوری کی کتاب پڑھی, ان کا اندازہ وہ نہیں, اتنے مقدس نہیں ہیں وہ جتنے ہم سمجھتے ہیں. اب پھر اس کے بعد مزید تحقیق کی ہوگی, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مودودی نے کوئی غلط لکھا ہو. پھر انہوں نے ان کتابوں کو دیکھا جن کتابوں سے مودودی نے لیا تھا, اور چیزیں آگے پیچھے کے سامنے آ گئیں, گریجولی وہ صحیح راستے پر آ گئے. خدا کسی کو ہدایت دے دے جس مرحلے پر. لیکن اجتماعی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں چیزوں کو بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور ایسی چیزیں جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچے, اتحاد پارا پارا ہو, کسی کی دل آزاری ہو, کسی کے مقدسات کی توہین ہو, اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مصائب میں کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں, یا ہم اہل بیت کے دشمنوں سے کوئی محبت جتانا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو پیغمبر نے فرما دیا ہے, فاطمۃ بدعت منی من اذاھا فقط اذانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, ومن اذانی فقط اذا اللہ, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور جس نے خدا اور رسول کو اذیت دی اس کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے, دنیا اور آخرت کی لعنت. تو جس نے اذیت دی, وہ جس کو سمجھنا ہے سمجھ لے, جا کر دیکھ لے. ایک سوال یہاں پر ہے, ایک شادی شدہ عورت کی اس دور حاضر میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوال ظاہر ہر ایک کا سوال ہے, کس کی ذمہ داری کیا ہے اس کا تعین اس کو خود کرنا ہے, کوئی اور نہیں بتائے گا. میں یہ معلوم کروں گا میری ذمہ داری کیا ہے, آپ یہ معلوم کریں گے آپ کی ذمہ داری کیا. مسئلہ تو یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسروں کی ذمہ داری بتاتا ہے. میں اگر استاد ہوں, میں کہتا ہوں طالب علموں کو یہ کرنا چاہیے, طالب علم کہتا ہے ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے, حکومت کہتی ہے عوام کو یہ کرنا چاہیے, عوام کہتی ہے حکمران کو یہ کرنا چاہیے, شوہر کہتا ہے بیوی کو یہ کرنا چاہیے, بیوی کہتی ہے شوہر کو یہ کرنا چاہیے. ہر آدمی دوسرے آدمی کا وظیفہ فریضہ وہ یاد دلا رہا ہے, ہر آدمی دوسروں کے فرائض یاد دلا رہا ہے, اپنے حقوق یاد دلا رہا ہے, میرا یہ حق ہے. ہر انسان اگر اپنا فرض یاد کر لے تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. تو اس بات کا تعین کہ کیا کرنا چاہیے, یہ ہر شخص کو خود کرنا ہے. اس دور میں یقیناً کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ دنیا کو منتخب کرنا واحد راستہ ہو تو ایسے صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، دین اور دنیا یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں. دین اسلام میں ایسی دو متقابل چیزیں ہیں ہی نہیں، نہ کسی آیت میں یہ لکھا گیا ہے نہ کسی حدیث میں آپ کو ملے گا، جہاں ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو. یہ ہماری اصطلاح ہے دین اور دنیا، کہ دین اور دنیا میں کوئی تضاد ہے، کوئی ٹکراؤ ہے. ایسے اسکول بن گئے جس میں لکھا ہوا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج، ترازو دکھا دیا گیا ہے، ایک پڑھنے میں قرآن حدیث ٹوپی تسبیح، دوسرے پڑھنے میں سائنس کے اکوپمنٹس. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں دین اور دنیا کے درمیان ایک شارپ لائن کھینچ سکیں ہم. اسلام تو کہتا ہے یہ جو دنیا ہے اسی دنیا سے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دین اور دنیا نہیں، دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت جو ہے یہ دو فیزز آف لائف ہیں، زندگی کے دو مراحل ہیں، ایک جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، ایک جو ہم مرنے کے بعد گزاریں گے. یہ دو مراحل زندگی ہیں. تو وہ جو دنیا ہے یہیں سے آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا کو اگر خدا کے حکم کے مطابق ہم برتنا سیکھ لیں، یہی دین ہے، یہی دین ہے. دنیا کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ نوکری دنیا ہے، نماز دین ہے؟ نہیں، نوکری بھی دین ہے اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نوکری کریں، وہ بھی دین ہے. بزنس کریں، تجارت، وہ بھی دین ہے. ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، یہ بھی دین ہے. ایک انسان رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دین ہے. ایک انسان جو رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، پیغمبر نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، یہ رزق حلال کی کوشش کرنے والا حبیب اللہ. حبیب اللہ پیغمبر اکرم کا لقب ہے، اللہ کے محبوب. آدم صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور پیغمبر اکرم حبیب اللہ، اللہ کے محبوب. اور پیغمبر ہمارے الکاسب و حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہی دین ہے. تو دین اور دنیا میں تضاد نہیں ہے. ہاں، دنیا اور آخرت میں، کیا دنیا کا جو کام ہم کر رہے ہیں آخرت کی خاطر کریں؟ اگر دنیا کا کام آخرت کی خاطر نہ کریں تو آخرت خراب ہو جائے گی. تو آئیڈیل صورت حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنا. اے اللہ، دنیا میں بھی اچھائیاں، نیکیاں، ایڈوانٹیج، بینیفٹ عطا فرما، آخرت کے بھی نیکیاں، ایڈوانٹیج، بینیفٹس عطا فرما. یہ آئیڈیل. ہاں، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ یا آپ کو دنیا کے بینیفٹ مل رہا ہے یا آخرت کا، دونوں نہیں مل پا رہا. ایسی صورت میں ایک مومن کو آخرت کو آپٹ کرنا چاہیے. دنیا اور آخرت دونوں میں اگر ٹکرا ہو جائے، حر کے سامنے دونوں چیزیں آ گئیں، حر کے سامنے دونوں چیزیں تھیں. یا تو اپنی پوسٹ پہ باقی رہے، سپہ سالار کا پوسٹ ہے، یا یہ کہ اپنی پوسٹ پہ باقی رہے گا تو حسین سے جنگ کرنی پڑے گی. حسین سے جنگ کرنے کا مطلب آخرت کی تباہی. حر کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے، عمر سعد کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ رائے کی حکومت لوں، اس کے لیے حسین کو قتل کرنا پڑے گا، یا آخرت میں جنت. تو بات وہی ہے. کس نے کہا ہے کہ راہ خطا پہ حر بھی تھا اور حر ملا بھی تھا، منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے. تو دیکھ بھال کے چلنا. بس ایک سوال آخری یہ کر دوں، بی بی نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے نانا محرم دیکھے، تو اس دور حاضر میں ایک عورت کے لیے یہ ناممکن بات ہے، مثلا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یا جاب وغیرہ کرتے ہوئے مومن خاتون کیا کریں؟ دیکھیں، بی بی نے جو بات کی ہے وہ ہے آئیڈیل اور موسٹ پرفیکٹ بات، ٹھیک ہے. اب جتنا قریب اس سے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان عورت گھر سے باہر نکلنا، ایک مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے. اور سورہ احزاب کی وہ آیتیں جس میں کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، ٹک کے بیٹھی رہا کرو, وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے, وہ عام مسلمان خواتین کے لیے نہیں. عام مسلمان خواتین کے لیے دوسری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چادر ڈال لیا کرو, حجاب والی آیت. تو گھر سے ایک مسلمان عورت کا باہر نکلنا جائز ہے, اپنی ضرورت کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, علاج معالجے کے لیے, اگر ضرورت پیش آئے, ضرورت پڑے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے بھی نکل سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسلمان خواتین کا باہر نکلنا چاہیے. اور عورت کا نامحرم پر نظر پڑنا حرام اور گناہ نہیں ہے. ہاں, مرد کا نامحرم پر نظر ڈالنا حرام اور گناہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرم و حیا کی خاطر قرآن کریم کہہ رہا ہے, عورت سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, مرد سے بھی کہہ رہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. لیکن پہلے مرد سے کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو, اور عورت سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر چادر ڈال, ٹھیک ہے, کیونکہ مرد کو کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالو. یہ حکم عورت کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ کیفیت, اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, اصل میں وہ جو کیفیت ہے نفسیاتی یا جذباتی, جو کسی کو دیکھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے, جو مرد کے اندر ہوتی ہے عورت کے اندر نہیں ہوتی. ہاں, اگر کوئی خاص عورت ہو تو دیکھیں, مرد کا مرد کو دیکھنا بھی آرام ہو جائے گا, عورت کا عورت کو دیکھنا بھی آرام ہو جائے گا. بس اسی میں اختتام کرتے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.